السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرا اظہر. ناظرین، ہمارے معاشرے میں جنات کے بارے میں بہت عجیب و غریب خیالات پائے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ضعیف الاعتقادی میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ قرآن مجید جنات کی حقیقت کو کس طرح بیان کرتا ہے. یہی ہے ہمارا آج کا موضوع. ہم غامدی صاحب سے اس پہ گفتگو کریں گے اور ہمیں جوائن کیا ہے مہمان کے طور پہ فاروق اقبال صاحب نے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. غامدی صاحب، جنات کی حقیقت قرآن میں کس طرح بیان ہوئی؟
قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس طریقے سے ذی شعور مخلوقات میں سے ایک اہم مخلوق انسان ہے، ذرا دو اور مخلوقات بھی ہیں، ایک فرشتے دوسرے جن. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مادے کی جو صورتیں ہم دیکھتے ہیں، یعنی ان میں سے ایک بڑی کثیف صورت وہ ہے جس میں مادہ ایک ٹھوس چیز بن جاتا ہے، جس کو مٹی سے تعبیر کیا گیا ہے. اسی طریقے سے انرجی کی صورت بھی مادے کی ایک صورت ہے، روشنی یا لائٹ یہ بھی مادے کی ایک صورت ہے. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مادے کی مختلف صورتوں سے اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات بنائی ہیں.
ٹھیک.
قرآن مجید یہ بتا رہا ہے ہم کو کہ انسانوں کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، جنات کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلقت کے لحاظ سے مادے ہی کی ایک دوسری صورت ہے جو ان کا بنیادی مواد بن گئی ہے.
ٹھیک.
جس سے وہ تخلیق کیے گئے ہیں. تو یہ تینوں مخلوقات ذی شعور مخلوقات ہیں، تینوں مخلوقات نطق اور بیان کی صلاحیت رکھتی ہیں، تینوں مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرمایا ہے. اس کی نوعیت مختلف ہو گئی ہے، یعنی فرشتے براہ راست بارگاہ الہی میں رہتے ہیں، جنات کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طاقت آسمانوں تک ہو جاتی ہے، یعنی ان جگہوں تک ہو جاتی ہے کہ جہاں سے فرشتے بعض احکام لے کے آ رہے ہوتے ہیں. اور ہم انسانوں کے معاملے میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ زمین تمہارا مستقر ہے اور اس کے اندر تم کو رہنا ہے اور تم کو علم دیا گیا ہے اور اس کی بنیاد پر ایک دن پوچھے جاؤ گے.
اگر ہم وہ قصہ دیکھیں جو قرآن پاک میں بیان ہوا ہے کہ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کو کہا گیا، تو ابلیس بھی ایک جن تھا، تو اگر اس نے حضرت آدم کو دیکھا تو کیا حضرت آدم نے بھی اس کو دیکھا تھا؟ اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ نظر بھی آ سکتے ہیں؟
ایسا ہو سکتا ہے، یعنی اللہ چاہے تو کسی بھی مخلوق کو دیکھا جا سکتا ہے. جس طریقے سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے اور قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا ہے، بلکہ اس کی کیفیت بیان کرتا ہے کہ جبریل امین فرشتے ہیں لیکن آپ نے ان کو دیکھا، اور اس کی کیفیت اس طرح بیان کرتا ہے کہ گویا دو کمان یا اس کے برابر فاصلہ رہ گیا. اور اس وقت ایک ایسا منظر تھا کہ لگتا تھا کہ پورا کا پورا افق ان سے بھر گیا ہے. تو یہ سارا جتنا بھی آپ سورہ نجم میں واقعہ دیکھتے ہیں، یہ بتا رہا ہے نا کہ انسان کو یہ دکھائے بھی جا سکتے ہیں. یعنی بعض صورتوں میں ان کو مجسم کر کے دکھا دیا جاتا ہے یا ممثل کر کے دکھا دیا جاتا ہے، اور یہ صلاحیت عام طور پر مخلوقات میں پائی بھی جا سکتی ہے.
ٹھیک.
تو یہ چیز قرآن مجید نے فرشتوں کے بارے میں اگر بیان کر دیا تو جنات کے بارے میں بالکل قرینے قیاس ہے. اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ جس میں ہم ان کو دیکھ سکیں یا اللہ تعالیٰ چاہے کہ ہم ان کو دیکھیں تو دیکھ لیں گے.
ٹھیک. اچھا، آج کل کے دور میں جب جنات کا تذکرہ ہوتا ہے تو بیسکلی ہم ان سے ڈرتے ہیں. ایک عام کانسیپٹ یہ ہے کہ کوئی خوفناک مخلوق ہے جس کی بہت عجیب عجیب سی طاقتیں ہیں اور وہ اپنے اس طاقت کی بیس پہ ہمیں کچھ بھی کر سکتے ہیں. جبکہ اگر دیکھا جائے تو جو کہا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس لحاظ سے تو ہم سپیریئر ہوئے، ہم جنات سے بہتر ہوئے، تو پھر ہم ان سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اور جو ملکہ بلقیس کا واقعہ ہے جس میں ان کے تخت کے لانے کی بات ہوئی تھی، تو وہ ایک انسان تھا جو پلک جھپکتے میں لے آیا تھا، ایک جن نہیں تھا. تو کیا انسان کے جو کچھ وظائف کہہ لیں یا کچھ ان کی طاقتیں کہہ لیں وہ جنات سے بڑھ کے ہیں؟
ڈرتے تو ہم چوہے سے بھی ہیں، یعنی ڈرنے کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اشرف المخلوقات کا
طاقت کیسی ہے.
چوہے سے بھی ڈر جاتے ہیں.
بالکل.
دیکھا ہوگا آپ کی بات کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ انسان ساری مخلوقات سے افضل ہے. یہ فرمایا کہ فضلنا علی کثیر ممن خلقنا، ہم نے اپنی بہت سی مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی ہے.
ٹھیک.
جس وقت ابلیس نے یہ کہا ہے کہ خلقتہ من تین و خلقتنی من نار، اس کو تو آپ نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے، تو میں برتر ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نفی نہیں کی کہ خلقت کے اعتبار سے تم برتر ہو، یہ بتایا ہے کہ برتری کی بنیاد پر تکبر نہیں ہو سکتا.
صحیح.
اور یہ جو سجدہ کرایا گیا، یہ سجدہ بھی در حقیقت ایک برتر مخلوق کا امتحان ہے. یعنی یہ بتایا گیا کہ ایک برتر مخلوق کو اللہ تعالیٰ اگر حکم دیتا ہے کہ میرے حکم پر کسی کمتر مخلوق کے سامنے جھک جاؤ، تو اسے تکبر نہیں اختیار کرنا چاہیے. دیکھیے، تکبر کا جرم ہوگا کب؟ اسی وقت ہوگا جب برتری آپ کے پاس ہے لیکن آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تواضع اختیار کریں، ورنہ تو تکبر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ متکبر بھی ہے، تو وہاں پر تکبر کوئی قابل مذمت چیز نہیں بنتی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ حقیقتاً یہ رکھتا ہے,
آپ اس پوزیشن میں ہیں,
اس پوزیشن میں ہیں اور اس کا اظہار کر رہے ہیں, یعنی اپنی بڑائی کا احساس بھی رکھتے ہیں اور اپنی بڑائی کا اظہار بھی کر سکتے ہیں, اور آپ کی بڑائی پوری کائنات میں نظر بھی آ رہی ہے. ہم کہتے ہیں خدا کی عظمت, خدا کی قدرت, خدا کی شان, یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو اصول ہے کہ سجدہ کیا گیا اس وجہ سے ہم اشرف المخلوقات ہو گئے, تو نہ ڈر اس کی بنیاد ہوتا ہے کہ کوئی اشرف المخلوقات ہو جائے نہ سجدہ. پہلے دیکھنا چاہیے سجدہ کیوں کرایا گیا ہے, یعنی کیا اس لیے کرایا گیا ہے کہ فرشتوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ ایک برتر مخلوق پیدا ہو گئی ہے؟ نہیں, یہ بتانا مقصود تھا کہ خدا کا حکم سب سے برتر ہے,
تو
اور اس کا مظاہرہ انسانوں کے سامنے کیا گیا تاکہ انسان پہلے دن سے یہ بات جان لے. دیکھیے دو باتیں انسان کو بتائی گئی, تم جس امتحان میں ڈالے جائے دو چیزوں کا امتحان ہے بنیادی طور پر, انانیت کا, تکبر میں مبتلا ہو جاؤ مارے جاؤ.
ٹھیک,
انانیت کیا چیز ہے؟ کہ میں اپنی حقیقت کے لحاظ سے حقائق کا انکار کرنا شروع کر دوں, یعنی اپنی بڑائی کے زوم میں مبتلا ہو کر. دوسرے جنس دونوں کو بیان کر دیا ہے کہ یہ اصل میں آپ کے لیے مزلہ قدم بنے گی, قدم اسی سے پھسلیں گے, اسی کی بنیاد پر امتحان ہوگا, یہی ساری پیچیدگیاں پیدا ہوں گی, انہیں کی بنیاد پر پوچھا جانا ہے.
ٹھیک, تو یہ بتائیے کہ اگر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے تو جو زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے کی بات ہوئی ہے کہ اپنا نائب مقرر کیا ہے, وہ کس کیپیسٹی میں کہا؟
یہ بھی محض ایک خیال ہے, اپنا نائب نہیں, زمین کا اقتدار انسان کو دیا گیا. یعنی انی جائر فی الارض خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں زمین کا اقتدار دوں گا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنا نائب بنانے والا.
پھر یہ کانسیپٹ کہاں سے آ گئے سارے؟
یہ ہمارے تعبیرات سے آیا ہے. اللہ کا نائب, اس کے اوپر تو ہمارے قدیم علماء بڑی شدید تنقید کرتے رہے ہیں, یعنی اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا گیا. یہ ایک رائے رہی ہے لوگوں کی, اور قرآن مجید کے الفاظ سے یہ بات نکلتی بھی نہیں. اگر یہی بات کہنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ الخلیفہ کہتے یا خلیفتی کہتے, یعنی یا اس کی تصریح کرتے یا پھر ایک دی اس کے اوپر آ جاتا ہے جیسے انگریزی زبان میں آپ لگاتے ہیں.
اسپیشل
نہیں ہے, انی جائلن فی الارض خلیفہ کہا ہے.
Okay.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہوں جس میں زمین کی بادشاہی دے دوں گا. تو زمین کا بادشاہ, یعنی یہ جو ایک کرہ ہے جس کے اوپر ہم بس رہے ہیں, اس کے بادشاہ ہم ہی ہیں. یعنی یہ جو زمین ہے یہ ہمارے حوالے کر دی گئی.
ٹھیک,
اس کے اندر ہم جو چاہے کرتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کر دیتے ہیں, ہم یہاں شرک کی ایک بڑی عظیم تاریخ رکھتے ہیں, یعنی کم و بیش 4-5 ہزار سال کی مشرکانہ تہذیبوں کی تاریخ ہمیں معلوم ہے. اس وقت بھی یہی صورتحال ہے, ایسا تو نہیں کہ شرک بالکل ختم ہو گیا. دنیا کی بہت بڑی آبادیاں ہیں جن کے اندر خدا کے مقابل میں بت پوجے جا رہے ہیں, خدا کے مقابل میں اپنے تصورات اور اہم کو معبودوں کی شکل دے دی گئی ہے, یہ بھی اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے. اچھا, انسان ظلم کرتا ہے, انسان زیادتی کرتا ہے, قومیں دوسروں پر ٹوٹ پڑتی ہیں, یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اور پھر پوری کی پوری تہذیبی ارتقاء کی ایک تاریخ ہے جو انسان نے یہاں رقم کر دی ہے. تو زمین کی بادشاہی انسان کو دی گئی ہے. خلیفہ کا عربی زبان میں ایک مطلب یہ ہے, اور یہاں یہ لفظ اس معنی میں استعمال.
ابھی جاوید صاحب آپ نے کہا کہ یہ تین مخلوقات, ملائکہ, جنات اور انسان, یہ شعور کی بنیاد پر, ان میں شعور کا ایک فرق ہے, تو ان میں ہم فیصلہ کر سکتے ہیں ان تینوں میں کون برتر ہے, یا یہ تینوں آنسریبل ہیں ایٹ دی ڈے آف ججمنٹ؟ اللہ کے ہاں ان تینوں شعور کی بنیاد پر آنسریبل بھی ہیں, جنت اور جہنم کا بھی فیصلہ ہوگا, اور ان تینوں میں کون برتر ہے یا افضل؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم قیاس کریں, دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے.
جی,
تو جنات اور انسانوں کے بارے میں تو یہ بتا دیا ہے کہ ان کا بھی امتحان ہو رہا ہے, ان کا بھی امتحان ہو رہا ہے.
درست,
یہ بتا دیا ہے کہ ان میں اچھے بھی ہیں, ان میں برے بھی. یہ بتا دیا ہے کہ ان میں سرکشی بھی اختیار کرتے ہیں جیسے ابلیس نے اختیار کی, اور سورہ جن میں تو پورے کی پوری وضاحت سے یہ بات
ان کو ساتھ ساتھ ہی مذکور ہے,
ساتھ ساتھ. اچھا, سورہ رحمان کو پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے لیے جنت ہے, دونوں کے لیے
جزا ہے.
اس وجہ سے ہمارے اور ان کے مابین تو امتحان کے لحاظ سے بھی کوئی فرق نہیں ہے. رہ گئی یہ بات کہ فرشتے, اور ظاہر ہے کہ امتحان اگر ہے تو شعور کی بنیاد پر ہوگا, علم کی بنیاد پر ہوگا, نطق و بیان کی صلاحیت کی بنیاد پر,
اختیار کی بنیاد پر ہوگا,
اخلاقی وجود کے شعور کی بنیاد پر بھی ہوگا. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ یہ کہیں کہ وہ ظلم کر سکتے ہیں اور اس کا شعور نہیں رکھتے. شعور نہیں رکھتے تو پھر وہ مسلم بھی نہیں, جواب دہ بھی نہیں ہے پھر خدا کے سامنے. ظلم تو دیکھیے, ایک شیر جو ہے وہ ایک خرگوش کو پھاڑ دیتا ہے, لیکن چونکہ اس کو اخلاقی شعور نہیں دیا گیا تو اس کی بنیاد پر وہ مسئول نہیں ہے, جواب دہ نہیں ہے. لیکن میں اگر یہ کام کروں گا تو مجھے جواب دینا ہوگا. تو یہی صورتحال جنات کی ہے. ان دونوں کے بارے میں تو مجھے یہ بتائیے کہ کہاں آپ کو کوئی فرق محسوس ہوتا ہے. صلاحیت کا فرق موجود ہے, ظاہر بات ہے کہ وہ جنوں میں سے ایک ہے نا,
ویزیبل.
سیدنا سلیمان کے دربار میں یہ کہا کہ میں دربار برخاست کرنے تک میں یہ تخت لا کے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. تو اس کا مطلب یہ کہ صلاحیت کا فرق تو موجود ہے, لیکن یہ بات کہ مسئول نہیں ہے یا جواب دہ نہیں ہے, دونوں جواب دہ ہیں. دونوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہیں. دونوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ قیامت میں پوچھوں گا, اور جنت اور جہنم دونوں کی تصویر کھینچ کے بتا دیتا ہے کہ ان کے لیے بھی ہے ان کے لیے بھی ہے. اب رہ گئے فرشتے, ان کے ساتھ ماضی میں کیا معاملہ ہو چکا ہے؟ خدا کی دنیا ہم سے تو نہیں شروع ہوتی,
درست جی.
وہ تو ہم نہیں جانتے. یعنی یہ بالکل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی امتحان سے گزار کر اس کو ان کو یہاں لے آئے. آخر ہمارا بھی ایک مستقبل ہے نا جو بیان کیا گیا ہے کہ جب اس دنیا سے رخصت ہو کے یہ دنیا ختم کر دی جائے گی تو ہمارے اندر سے وہ لوگ جو امتحان میں پورے اتریں گے منتخب کر کے ان کو ابدی زندگی دے دی جائے گی اور وہ جنت میں رہیں گے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تو پھر دنیا امتحان کی دنیا نہیں ہوگی نا, یعنی جی. اس کے اندر تو یہ سارے معاملات نہیں ہوگے. تو بعید نہیں ہے کہ فرشتے یہ جو مرحلہ ہمارا ہے یہ گزار چکے ہوں پہلے. میں صرف امتحان کی بات کر رہا ہوں
جی جی.
اور یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی امتحان سے نہیں گزارا لیکن شعور دے کر احساس دے کر بعض ذمہ داریاں ان کی تفویض کر دی ہیں. دونوں امکانات موجود ہیں. چونکہ قرآن نے کسی کی تصریح نہیں کی تو اس وجہ سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یا تو اللہ تعالیٰ بتا دے گا, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہو گیا. بعض چیزوں کے بارے میں ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بھی ہوا, اور وہ قیاس عقلی بنیادوں پر ہوتا ہے, وہ آپ بھی کر سکتے.
ٹھیک, مجھے وقفہ لینا ہے.
برتری کا بھی کہیں قرآن نے ذکر کیا,
ہم مختصر سا وقفہ لیں گے فاروق صاحب, اور اس کے بعد ہم برتری کو بھی ڈسکس کریں گے اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جو انسان جنات کو کنٹرول کرنے کی بات کرتا ہے, کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے کنٹرول میں جنات ہیں, کیا یہ ممکن ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور آج ہم جنات کی حقیقت ڈسکس کر رہے ہیں گاندھی صاحب کے ساتھ. فاروق صاحب کوئی پوائنٹ ریز کر رہے تھے بریک سے پہلے.
میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ دونوں ملائکہ کو الگ کر دیں اور جنات اور انسان کا جو تذکرہ قرآن نے ساتھ ساتھ کیا ہے من الجناتی والناس, یہ آنسریبل بھی ہیں, اختیار بھی ہے, ارادہ بھی ہے, تو ان دونوں میں برتری کا ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون برتر ہے قرآن کی روح؟
زیادہ سے زیادہ آپ قیاس کر سکتے ہیں. دیکھیے, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بیان کر دیں, جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھ دی
جی.
یہ بیان کر دیا کہ فضلنا علی کثیر من, یعنی ہم نے اپنی مخلوقات میں سے بہت سی مخلوقات پر فضلنا علی کثیر من خلقنا, انسان کو فضیلت دی ہے, تو اتنا ہمیں معلوم ہو گیا. لیکن ان دونوں کے مابین کس کو برتری حاصل ہے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کچھ اشارات ہوں گے جن کی بنیاد پر ہم یہ بات کر جی. سکتے ہیں. مثلا میں حوالہ دوں گا اسی حضرت سلیمان کے دربار کے واقعے کا. یعنی وہاں ایک عجیب چیز سامنے آ گئی ہے, انسانوں کے پاس نوشتہ خداوندی کا ایک ایسا علم ہے. اس وقت بھی صورتحال یہی ہے نا کہ آپ نے مادے کے اندر کار فرما قوانین کو پچھلی دو تین صدیوں میں دریافت کرنا شروع کر دیا
جی.
انسان کی پچھلے 5000 سال کی تاریخ دیکھ لیجئے اور ان دو صدیوں کی تاریخ دیکھ لیجئے, زمین و آسمان کا فرق باتیں ہو گیا. یعنی ان دو صدیوں کے اندر اندر ہم نے کیا کچھ دیکھ لیا. مادے میں کار فرما قوانین دریافت ہوئے, ان قوانین کی بنیاد کے اوپر میں کبھی کبھی جب جہاز میں سفر کرتا ہوں تو یہ واقعہ یہ کہ وہ روزمرہ کی چیز ہو گئی ہے, لیکن کیسی حیرت انگیز بات
جی.
یعنی آپ 36,000 فٹ کی بلندی کے اوپر اڑ رہے ہوتے ہیں,
بالکل
آپ 700-800 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے
ٹنز کا سامان,
اچھا آپ ٹنوں کے حساب سے سامان بھی ساتھ لیے ہوئے, آپ اطمینان کے ساتھ, یعنی آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت باہر ٹیمپریچر کیا ہے اور آپ کس جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں ہے, لیکن چونکہ روز کی چیز بن گئی ہے تو اس وجہ سے انسان اس جانب متوجہ نہیں ہوتا کہ خود اس کے ہاتھوں سے یہ پچھلی 1.5 صدی کے اندر کیا چیز وجود میں آ گئی ہے. تو علم کیا کچھ کر سکتا ہے, یہ اس سے واقعہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک علم تھا. میں نے تو اس کی تعبیر بھی کی ہے کہ جس طریقے سے اس وقت مادے میں کار فرما قوانین کی بنیاد پر علم وجود میں آیا ہے جس کو ہم سائنس کہتے ہیں, قدیم زمانے میں نفس میں کار فرما قوانین دریافت کیے گئے اور ان کی بنیاد پر آپ دیکھیے وہاں ہوا کیا ہے. اس وقت ہم مادے میں کار فرما قوانین کو دریافت کر کے اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اگر یہاں سے 10,000 میل کے فاصلے پر, بل 10,000 کیا, مریخ کے اوپر آپ ایک کرکٹ میچ منعقد کرا دیجیے, اس وقت سائنس اس پوزیشن میں کہ آپ کو زمین پر دکھا دے.
بالکل,
یعنی یہ تو دکھایا جا سکتا
بالکل
وہاں پر ایک آپ گاڑی بھیجتے ہیں اس کی موومنٹس ہم دیکھ رہے ہیں
جی بالکل.
چاند پر انسان چلا گیا, ہم اس کو زمین کے اوپر دیکھ رہے تھے, یہ سب کچھ وجود میں آ گیا. اور یہ تو ہمارے لیے اب روزانہ کی چیز بن گئی ہے کہ ایک معاملہ امریکہ میں ہو رہا ہوتا ہے اور چشم زدن میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں.
بالکل,
یعنی اس میں ہم کیا چیزیں لے آئے, آواز لے آئے, تصویر لے آئے, موومنٹ لے آئے ہیں, یعنی اس وقت کی زندہ حقیقت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے
جی.
یہ سب کچھ لے آئے ہیں. تو وہاں یہ بیان کیا گیا کہ اس نے یہ کہا, یعنی جب سیدنا سلیمان نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں ملکہ بلقیس کا تخت منگوانا چاہتا ہوں, اس وقت بھی ہم جانتے ہیں کوئی 1,500 میل کا فاصلہ ہے قوم میں
جی.
سبا کا اور فلسطین
جی.
تو 1,500 میل کے فاصلے سے میں ایک تخت منگوانا چاہتا ہوں, جن کہتا ہے کہ دربار برخاست ہونے تک میں لے آؤں گا. اور پھر آگے کیا ہے, الذی عندہ علم من الکتاب, ایک شخص تھا, ظاہر ہے کہ انسان تھا جن کے مقابلے میں لفظ استعمال ہوا نا, تو مقابل سے خود واضح ہوا, ایک انسان تھا جو قانون خداوندی کا علم رکھتا تھا. الکتاب وہاں قانون خداوندی کے معنی میں استعمال ہوا ہے.
ٹھیک,
یہ جو آپ کہتے ہیں نیوٹن کا لا, دریافت کیا اس نے. کیا ہے؟ قانون خداوندی دریافت کر لیا گیا.
جی درست.
وہ بھی قوانین کا عالم تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کہا کہ میں چشم زدن میں لا دیتا ہوں. یعنی اس وقت بھی ہم ایک سوئچ دباتے ہیں اور چشم زدن میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے ہمارے سامنے ایک سکرین کے اوپر آ جاتا ہے.
بالکل.
اس نے کہا میں بلقائے بلقیس کے تخت کے ساتھ یہی کام کر دیتا ہوں اور دیکھا سامنے پڑا ہوا. یعنی واقعتاً وہ چشم زدن میں لے آیا.
لیکن وہ فزیکل لے آیا. ہم جو بٹن دباتے ہیں تو فزیکل اس کو نہیں لے آتے.
میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی عمل شروع ہے نا. یعنی یہ کل کیا نہیں کر سکتے.
اگر ہم آج کیا کر سکتے.
فزیکل ٹرانسفر ہو جائے
معلوم ہو سکتا ہے.
یہ علم موجود ہے.
یہ علم موجود ہے. تو اس وجہ سے یہ بات بتا دی گئی. اس میں ایک بڑا واضح فرق محسوس ہوا کہ انسان کے پاس علم حاصل کرنے کی یا بعض علوم پر دسترس کی غیر معمولی صلاحیت ہے.
صحیح.
تو یہ ایک برتری کا پہلو ہے. ایک برتری کا پہلو ہوا جو خلقت میں موجود تھا. خلقت کے لحاظ سے جس کے پاس علم نہیں تھا وہ تو تخت کو اٹھا کر یہاں سے وہاں بھی نہیں رکھ سکتا تھا. لیکن جن یہ کہہ رہا تھا کہ میں دربار برخاست ہونے تک لے آؤں گا. تو میرا خیال یہ کہ اس میں بھی بڑا مشکل کام ہے کہ آپ فیصلہ کر سکیں. یعنی برتری کے کچھ پہلو غالباً انسان کو حاصل ہیں اور کچھ پہلو جنات کو حاصل.
یہ ان کی برتری بھی تو ہے کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں.
یہ بھی ایک پہلو ہے.
یہ بھی ایک پہلو
برتری نہیں ہو سکتی. جراثیم ہے. جراثیم ہمیں نظر نہیں آتے. میرے ساتھ کتنے جراثیم اس کمرے میں ہوں گے وہ برتر تھوڑے ہی ہیں مجھ سے. میں
لیکن آپ کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے ان کو مائکروسکوپ کے بغیر دیکھنے کی. مائکروسکوپ کے ساتھ
میں نے ایجاد کیا.
ایگزیکٹلی.
مائکروسکوپ میرا ہی کمال.
لیکن بہرحال ہم جنات کو دیکھ تو نہیں سکتے. اب ہم کہہ نہیں سکتے کون جن ہے اور ہمارے انسانی شکل میں موجود.
دیکھنے والے تو موجود.
جتنے پہلو ہیں یہ پہلو بنیادی طور پر مذہب کا موضوع نہیں ہے.
جی بیسیکلی مذہب.
یعنی جو بات قرآن مجید نے بیان کر دی ہے وہ بھی مذہب کا موضوع نہیں ہے.
صحیح.
یہ ملکہ بلقیس کا تخت لانے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے یہ بھی مذہب کا
موضوع نہیں ہے.
اصل میں مذہب کو بیان کرتے ہوئے ماضی کے پیغمبروں کے کچھ واقعات زیر بحث آ گئے.
ٹھیک.
جنات کا معاملہ بھی بعض بحثوں سے وجود میں آیا ہے. مثال کے طور پر قریش مکہ نے یہ مسئلہ پیدا کر دیا ہے کہ یہ جو محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں مجھ پر آسمان سے وحی آتی ہے ہمارے شاعروں پر جنات الہام کرتے ہیں جنہوں نے ان پر الہام کر دیا یا
جی.
کسی جن نے چھو کر ان کو پاگل بنا دیا معاذ اللہ.
بالکل.
اس طرح کی باتیں جب کہی گئی تو قرآن مجید کو جنات سے متعلق بعض حقائق بیان
واضح کرنے پڑے.
اسی طریقے سے جب یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی صلاحیت دیتا ہے تھوڑا سا اقتدار دیتا ہے حسن دے دیتا ہے علم دے دیتا ہے کوئی قوت اور برتری ہوتی ہے تو وہ خدا کے مقابلے اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں فرعونیوں کے مقابل میں حضرت سلیمان کی مثال پیش کر کے بتایا کہ میرے اس بندے کو یہ کچھ حاصل تھا اس کے باوجود اس کا سر توازو کے ساتھ خدا کے سامنے جھکا ہوا رہتا ہے. تو کوئی مقصد ہوتا ہے جس کے لیے قرآن
ضمن
یہ بیان کرتا ہے ورنہ یہ اصلا مذہب کا موضوع نہیں ہے.
جی لیکن کیونکہ گاندھی صاحب ایک زندگی کی حقیقت ہے کہ ہر چیز کو سوچنا چاہتا ہے انسان ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. تو کیونکہ ہمارے پاس سب سے بڑا جو ایک سورس آف نالج ہے وہ قرآن پاک ہی ہے تو ہم بار بار اس کی طرف پلٹتے ہیں. مثال کے طور پہ سورہ ناس کا اگر میں ذکر کروں تو اس میں ہمیں چاہے جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے خاص کیا خاص جنات ہیں جن سے پناہ مانگنے کا کہا گیا اور یہ تعبیر کیوں کہی گئی ہے؟
یہ دیکھیے جنوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں.
ٹھیک.
اس لیے من الجنت والناس کہا گیا.
ہاں جی.
یعنی وہ لوگ کے جو کوئی فکر و فلسفہ پیدا کر لیتے ہیں سرکشی اختیار کر لیتے ہیں دوسروں کو نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں. آخر ہم روزانہ یہ نہیں دیکھتے ہمارے لیڈروں میں رہنماؤں میں دانشوروں میں فلسفیوں میں حکماء میں کیسے کیسے شیاطین پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی وہ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اور شیطنت میں رہنمائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. عام انسانوں میں دیکھ لیجئے جیلیں کیوں بنانی پڑی ہیں پھانسی گھاٹ کیوں بنانے پڑے ہیں اس لیے کہ انسان کے اندر سرکشی کا دائیا موجود ہے اور وہ اس کی بنیاد پر چوری کرتا ہے ڈاکہ ڈالتا ہے اپنے اپنائے نو کو مارتا ہے دوسروں کے مال لوٹتا ہے یہ سب کام کرتا ہے.
بالکل.
تو شیاطین یعنی جہاں آپ اختیار دیں گے اصل میں دونوں مخلوقات کے پاس اختیار ہے.
ٹھیک.
جب آپ اختیار دیں گے تو اختیار کا مطلب ہی ہے کہ اسے غلط استعمال کیا جا سکتا ہے.
بالکل.
دیکھیے نا اگر آپ غلط استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو اختیار ہی نہیں. تو اس وجہ سے غلط استعمال کرنے کی جب آپ نے صلاحیت رکھ دی ہے تو ہوگا استعمال. اس سے ان کے ہاں بھی شیاطین پیدا ہو جاتے ہیں. شیاطین کا مطلب کیا ہے؟ سرکش لوگ. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کی ہیں یہ سرکشی مجھ میں بھی آ سکتی ہے آپ میں بھی آ سکتی ہے کسی میں بھی آ سکتی ہے. تو جب یہ سرکشی آتی ہے تو انسان دوسروں کے لیے فتنہ بن جاتا ہے فسادی بن جاتا ہے. یہ چیز جنوں میں بھی ہوتی ہے انسانوں میں بھی ہوتی ہے. یہ تو بالکل ایک عام بات ہے جو بیان کی گئی ہے. جہاں کہیں بھی اختیار پایا جائے گا وہاں پر شیاطین پیدا ہو جائے گا.
شہاب ثاقب ان پہ برسانے کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کو ذرا بیان کیجیے.
اس کا بھی دیکھیے قرآن مجید میں جب ذکر ہوا تو ایک خاص پہلو سے ہوا ہے. قرآن مجید اتر رہا تھا یہ کہا گیا کہ یہ جنات کا الہام ہے. یہ کسی کاہن کا کلام ہے. کاہن عام طور پر جنات کے ذریعے سے بعض دعوے کرتے تھے یا بعض باتیں بیان کرتے تھے. تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ جس وقت قرآن کے نزول کا ہم نے فیصلہ کیا تو خود جنات نے یہ دیکھا کہ کس درجے میں اہتمام کیا گیا, یعنی یہ بتایا گیا اور جنات کی زبان سے بتایا گیا کہ ہم اس سے پہلے جاتے تھے آسمانوں میں پرواز کرتے تھے. دیکھیے جیسے ہمارے جہاز اڑ رہے ہیں, ہمارے ہاں بھی بہت سی چیزیں بنا لی گئی ہیں جو مریخ تک جا رہی ہیں. تو یہ جنات بیان کر رہے ہیں کہ ہم پہلے جاتے تھے اور ان جگہوں پر بیٹھ جاتے تھے جہاں سے فرشتے کچھ احکام لے کے آ رہے ہوتے,
جہاں سے ان کا گزر ہوتا,
وہاں سے ہم کچھ سن گن لے لیتے تھے, یعنی آپس میں بات کرتے ہوئے بات معلوم کر لی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور جا کر اپنے کاہنوں کے کان میں پھونک دیتے تھے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ صورتحال میں تبدیلی آ گئی ہے, بہت بڑے پیمانے پر پہرے لگا دیے گئے ہیں. تو ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ یا تو زمین کے اوپر کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے, اور یا اللہ نے کسی بڑے خیر کا ارادہ کیا ہے, کیونکہ اب ہم میں سے جو سننے کے لیے جاتا تھا شعاب ثاقب کی بارش ہوتی تھی اس کے اوپر. شعاب ثاقب کی بارش کے وہ پہلو جو سائنس نے دریافت کیے ہیں وہ بھی اپنی جگہ موجود ہوں گے. یعنی اس کائنات کے اندر چیزیں ایک ہی ہدف کو سامنے رکھ کے نہیں ہو رہی ہوتی. وہ سائنس کو دیکھ لیجئے, وہ ہمیں بتاتی ہے کہ فلاں چیز فلاں مقصد کے لیے کام کر رہی ہے. تھوڑے دنوں بعد خبر آتی ہے نہیں وہ فلاں مقصد کے لیے بھی کر رہی ہے, پھر خبر آتی ہے نہیں اس میں فلاں پہلو بھی ملحوظ ہے. تو ایک پہلو یہ بتایا قرآن مجید نے کہ جنات نے یہ کہا کہ ہم پر شعاب ثاقب کی بارش ہوتی ہے جب ہم اوپر جا کے سنگن لیتے ہیں. تو ہم نے پھر تلاش کرنا شروع کیا کہ دنیا میں کیا واقعہ ہو رہا ہے, اور اچانک ہمیں معلوم ہوا قرآن نازل ہو رہا ہے. اس مقصد کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے قریش کو یہ بتایا کہ جنات تو یہ بات کہہ رہے ہیں, اب تم جو الزام لگا رہے ہو خود اندازہ کر لو اس کی کیا حیثیت.
بالکل ٹھیک.
ڈاکٹر صاحب, یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن نزول قرآن کا وقت تھا وہاں تو شہاب ثاقب مارے جا رہے تھے, اب تو نازل ہو چکا, کیا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے ان کے اوپر نہ جانے کا پروٹیکشن کا؟
میں نے پھر وہی عرض کیا کہ قرآن مجید ترحقیقت ہمیں ملائے اعلیٰ کی خبریں دینے کے لیے نہیں آیا. اس وقت ایک موضوع زیر بحث آیا, اس نے یہ بتایا
اس کے مطابق بیان.
اب شہاب ثاقب سے اللہ تعالیٰ کیا کیا کام لیتے ہیں, ایک پرپز بتا دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ جس وقت تو دین دیتے ہیں تو وہ تو پورا بتاتے ہیں, لیکن باقی چیزوں کے بارے میں بس اتنی بات ہوتی ہے جتنی ضروری ہوتی ہے. مثلا تاریخی واقعات میں دیکھیے, قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ کا واقعہ بیان ہوا ہے, نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے. تو قرآن ایسا نہیں کرتا کہ آپ کو پوری تاریخ کی تفصیلات بتائے, نہیں, ایک واقعے کو بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کر اتنی بات بیان کرنا.
قرآن نے یہ تو چاروں باتیں بتا دی, ان کی خلقت کس مادے سے ہے, آنسریبل ہیں, شعور ہے, کیا اس بارے میں کوئی ہدایت دی کہ ان کا انسانوں کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟
یہ بات سورہ جن میں بتا دی گئی ہے کہ انسان ان میں سے انسان بھی اور جنات بھی ایک دوسرے کو استعمال کرتے رہتے ہیں.
استعمال کرتے رہتے,
دیکھیے نا یہ بیان کیا ہے نا, استعمال کرتے کیسے کرتے ہیں اس کی کوئی تفصیل نہیں بیان کی. یعنی یہ خود جنوں ہی کی زبان سے کہلوا دیا کہ ہمارا دماغ بھی انسانوں ہی نے آسمان پر چڑھا رکھا ہوا ہے, اور یہ ایک دوسرے کی پناہ طلب کرتے رہتے ہیں.
ان کا کوئی ریلیشن ہے آپس میں؟
ریلیشن
جیسے ہم یہ سنتے ہیں کہ کسی انسان کو جن نے قابو کر لیا اور کچھ انسان ہے وہ جنوں کو قابو کر لیتے ہیں. انسان ایک عجیب مخلوق ہے, ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ چوہا کاکروچ سے ڈرتا ہے, ایک طرف شیروں کو, ہاتھیوں کو, سانپوں کو ٹرینڈ کرتا ہے, 15 سال کا بچہ ہے وہ شیر کو لیے پھرتا ہے. تو یہ دونوں جو ریلیشن ہیں, کہیں انسان جن قابو کر رہا ہوتا ہے, کہیں جن انسانوں پہ سوار ہوتے ہیں, اس ریلیشن کو کہیں ثابت ہم کر سکتے ہیں؟ آپ نے
بڑی اچھی بات
کی, ہم بریک کے بعد ڈسکس کریں گے گاندھی صاحب, کیونکہ میں تفصیلی جواب چاہوں گی اس کا. لوگ بڑے کیوریس ہیں یہ جاننے کے لیے کہ کچھ لوگ جو کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس جن ہے اور وہ جن نکال بھی سکتے ہیں اور جن ڈال بھی سکتے ہیں, اس بارے میں گاندھی صاحب کیا رائے رکھتے ہیں؟ ایک بریک لینی ہے مجھے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور آج ہم جنوں کی حقیقت ڈسکس کر رہے ہیں گاندھی صاحب کے ساتھ. گاندھی صاحب, یہ جس طرح فاروق صاحب بھی بریک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ عام طور پہ کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ جی میرے پاس جن ہے اور اس کے ذریعے سے میں کام لیتا ہوں یا لیتی ہوں, اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں جن نکالنا آتا ہے, تو کیا یہ جن انسانوں میں آ جاتے ہیں؟ کرسچینٹی میں بھی ایکسرسزم بہت پریکٹس ہوتا ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
پہلے میں ایک بنیادی بات عرض کر دوں, بلکہ دو باتیں عرض کر دوں. ایک تو یہ کہ یہ مذہب کا موضوع نہیں,
بالکل
درست
ہمیں واضح طور پہ سمجھ لینا چاہیے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید میں جتنی کچھ بھی معلومات ہیں وہ اصلاً معلومات دینے کے لیے نہیں ہے, یا جنوں پر کوئی مقالہ لکھنے کے لیے یہ ساری باتیں نہیں بیان کی گئی, بلکہ مذہب زیر بحث ہے, ایک پیغمبر کی ذات زیر بحث ہے, اس پر کچھ اعتراضات کر دیے گئے, اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بعض
کچھ اور چیزیں بھی واضح کر دی.
یہ قرآن مجید کا عام طریقہ ہے. دوسری بات میں عرض کر دوں کہ دیکھیے, بڑی اچھی مثال دی تھی بریک سے پہلے, یعنی آپ ایک چوہے سے ڈر رہے آتے ہیں لیکن شیر کو قابو کر لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی خلقت کے لحاظ سے کمزور ترین مخلوق ہے, اپنے علم کے لحاظ سے بڑی برتری رکھتا ہے. یہ ہے نا یہ بات؟
بالکل ٹھیک.
یعنی چنانچہ دیکھیے, کتوں کو سدھانے کے بارے میں جو قرآن میں الفاظ ہیں, کما علمکم اللہ, جیسے کہ اللہ نے تمہیں
سکھا.
تو انسان کے اندر علم حاصل کرنے, علم کو پروسیس کرنے, جس کو کہا جاتا ہے نا کہ انسان میں استنباط کی صلاحیت ہے, مقدمات سے استخراج کر لیتا ہے, چیزوں کو انفر کر لیتا ہے. آپ ایک چیز اس کے حوالے کر دیں, اسے 10 چیزیں نکال کے آپ کو دکھا دے گا. اس کو ایک استراری علم دیا گیا ہے جو اس کے اندر موجود ہے, اس کو خارج سے باہر کی دنیا سے متعلق کرتا ہے اور حیرت انگیز نتائج پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ غیر معمولی صلاحیت انسان کے اندر, یہی وجہ ہے کہ کتنے قوی ہیکل جانور ہیں, ہم سے بہت زیادہ مادی طور پر برتر ہیں اور طاقت رکھتے ہیں, لیکن وہ کوئی تہذیب نہیں تخلیق کر سکے, وہ اسکائی اسکریپرز نہیں بنا سکے, وہ جہاز نہیں ایجاد کر سکے, وہ دنیا میں سوشل سائنسز کی اتنی بڑی دنیا نہیں پیدا کر سکے, انسان نے پیدا کر دی. تو یہ انسان کے پاس جو علمی صلاحیت, یہ بڑی غیر معمولی ہے. یہ دو باتوں کی وضاحت کے بعد اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہے. ہم کسی چیز کے بارے میں اندر ہمارے جو علم موجود ہے اس کا شوق محسوس کرتے ہیں. یعنی انسان اپنے اندر علم لے کے آیا ہے. میں نے اس کے اوپر کچھ مضامین بھی لکھے اور یہ بتایا کہ وہ استراری علم ہے. اس علم کو آپ کے اندر ودیت کر دیا گیا, آپ اس کا انکار ہی نہیں کر سکتے.
ٹھیک,
آپ اس کا زبان سے انکار کریں گے, آپ کا عمل آپ کو جھٹلا دے گا. وہ موجود ہے آپ کے اندر. اچھا, علم کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ اس علم کو اب ہمارے خارج سے کائنات سے متعلق ہونا ہوتا ہے. یہ تعلق پیدا کرنے کے لیے ہمیں حواس دیے گئے, یعنی ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں, چھوتے ہیں, سنتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں نا ہمارے اندر. جیسے یہ ریلیشن حواس پیدا کر دیتے ہیں تو ہم نیا علم وجود میں لانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی اندر کے علم, اندر ایک کانسیپٹ موجود تھا, تصور موجود تھا, باہر چیز موجود تھی, دونوں کو ہم نے ریلیٹ کیا, اس کو نام دیا, مزید آگے بڑھا دیا. اچھا, پھر اسی طریقے سے ہم, یہ تو وہ علم ہے کہ جو عقلی ہے, استنباط کرتے ہیں. عقلی علم کو پیدا کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہے. مشاہدے کے ذریعے سے جو کچھ خارج میں ہمیں ملتا ہے, اس سے پھر ہم بڑے تجربات کر کے نئے نتیجے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارا علم مشاہداتی بھی ہوتا ہے, تجرباتی بھی ہوتا ہے, وجدانی بھی ہوتا ہے, اور ہم ایک استراری علم بھی اپنے اندر لے کر آئے ہیں. ایک تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ علم کی بے شمار دنیائیں. یہ جو آپ کا سائنسی علم ہے جو دنیا کو اب حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں, ظاہر ہے کہ یہ انہیں چیزوں کو کمبائن کرنے سے ملا ہے. یعنی انسان کے اندر کے علم نے باہر کے علم سے تعلق پیدا کر کے باہر کائنات کے اندر جو قوانین کار فرماتے ان کو سمجھ لیا ہے, ان قوانین کو پھر خارج کے اندر جو مواد موجود ہے اس کے اوپر اپلائی کر دیا ہے, اس کے نتیجے میں ایجادات ہونی شروع ہو گئی. یعنی کوئی سوچ سکتا تھا کہ بجلی کے کمک میں جلیں گے؟ کوئی اندازہ کر سکتا تھا کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے گفتگو کریں گے اور ساری دنیا اس کو سن لے گی؟ کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے 5,000 میل کے فاصلے پر اپنے کسی عزیز کے ساتھ ایسے ہی گفتگو کر رہے ہوں گے؟ یہ سب کچھ انسان نے کر کے دکھا دیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو تجربات کے نتیجے میں انسان نے سیکھی ہیں.
ٹھیک,
اب بہت سے لوگ وہ باتیں بیان کرتے ہیں جنات کے بارے میں جو آپ نے کہی ہیں. قرآن مجید میں یہ چیزیں ضمناً بھی زیر بحث نہیں آئیں,
کہیں
یہ اس کا موضوع نہیں ہے, ضمناً بھی زیر بحث نہیں ہے. لہٰذا وہ سب چیزیں جو انسان کے تجربات سے متعلق ہیں ان کا اسی دنیا میں بیٹھ کے جائزہ لینا چاہیے.
ضمناً ایک تو بات ہے نا جی, کہانت, وہ کہن جو تھے وہ جنات سے کام لیتے تھے, تو جنات کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں ہی کچھ کیا ہوگا نا جی.
یعنی کہنوں کے بارے میں بھی یہ نہیں ہے کہ کہانت کی کوئی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا گیا تو اس کی نفی کر دی گئی, یعنی صرف یہ بتا دیا گیا. اچھا دیکھیے, ایک حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو کہن لوگ ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی اپنے جنات سے سن گن لے لیتے ہیں. بعض
ٹھیک,
ایک بات معلوم ہو گئی, اس کے اوپر 100 جھوٹ کا اضافہ کرتے ہیں.
بالکل,
اور اس کے بعد آپ کو
کیا سارا یہاں کرتے ہیں
جی.
تو اس میں بھی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر حدیث کو بھی آپ سامنے رکھیں تو بنیاد میں ایک چیز موجود ہے, لیکن زیادہ تر یہ بتا دیا گیا کہانی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے.
صحیح,
میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے اس طرح کے دعوے ہیں ان کا بھی سائنسی جائزہ لینا چاہیے. ہوتا اصل میں کیا ہے, اس وقت کیونکہ ہم مادی علوم کے دور میں جی رہے ہیں تو ہم علم اس کو کہتے ہیں کہ جو خارج سے یا مادے سے قوانین کو دریافت کر کے پیدا ہوتا ہے.
ٹھیک,
انسان اس دنیا کے اندر اگر دیکھیں تو دو چیزیں موجود ہیں, نفس بھی موجود ہے. یعنی نفس جو ہے وہ اپنی جگہ ایک حقیقت رکھتا ہے.
Exactly.
میرا شعور, میری انا, میرے اندر بولتا ہوا انسان, میرا ماضی, میرا حافظہ, یہ بھی وہ چیزیں جو ابھی آپ کی پوری طرح گرفت میں نہیں آئی.
جس طرح گاندھی صاحب سائیکائٹری ہیلوسینیشنز کو ایکسپلین
کرتی ہے نا جی. یعنی موجودہ زمانے میں جو نفسیات کا علم ہے وہ نفس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
Exactly.
لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی گھٹنوں چل رہا ہے.
لیکن سر جنات تک تو پہنچ گیا, یو ایف اوز کا جو کانسیپٹ آ گیا.
اسی طریقے سے جو جنات تک پہنچنے کا عمل ہے اس کے بارے میں بہت سی باتیں لوگ کہہ رہے ہیں.
بالکل,
لیکن یہ بات کہ یہ یقینیات میں داخل ہو جائے, ہم اس کو ویریفائی کر سکیں, ابھی یہ نوبت نہیں آئی.
جی,
آپ اصل میں کسی چیز کو سائنس اس وقت کہہ سکتے ہیں جس وقت کہ آپ اس معمل میں اس کا تجربہ کر کے دکھائیں.
گاندھی صاحب لوگ ہپنٹائز ہو جاتے ہیں, وہ اپنے لاشعور کی باتیں بولنا شروع کر دیتے ہیں, یہ چیزیں بھی تو موجود
اتنا ہو گیا نا. لیکن یہ ابھی نہیں ہوا کہ کسی لیبارٹری میں آپ نے جن کو لا کے بٹھا دیا اور اس سے گفتگو,
ظاہر ہے
ابھی یہ نہیں ہوا.
یہ تو نہیں,
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس کی نفی کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے, لیکن اس کے اندر جیسے کہ رسول اللہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, اس کے ماہرین سائنسی طریقہ اختیار نہیں کرتے, یعنی وہ اپنی ایک بات میں 100 جھوٹ ملانے کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں. اس میں بہت کاروباری لوگ آپ کو ملیں گے, طرح طرح کے دعوے کریں گے, آپ ذرا چیلنج کریں تو ان کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہوتی. تو اس میں فراڈ بہت ہے, دھوکہ بہت ہے,
ریلائبل نہیں ہے یہ چیز,
یعنی ان کے اوپر آپ اعتماد نہیں کر سکتے. ابھی اس کو علم بننا چاہیے, جب یہ علم بن جائے گا تو ٹھیک ہے. میرا اس میں نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ اپنے آج کے علم کی دنیا میں محدود ہو کر فتویٰ نہ لگائیں.
درست,
یعنی یہ بھی ایک مولویانہ طرز عمل ہے کہ جو آپ کے سامنے موجود ہے آپ اس کی بنیاد پر ساری دنیا کے بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں. 200 سال کے پہلے کسی آدمی کو اٹھائیں, اس کے سامنے میں آج کے انٹرنیٹ کے معجزے رکھتا ہوں,
جی
وہ اسی طریقے سے کہے گا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا,
exactly.
اس کے دماغ کا علاج کرانا چاہیے. بالکل. لیکن آج وہ حقیقت بن چکے ہیں. تو اس وجہ سے نفسی علوم میں ماضی میں کیا رہا, قرآن مجید نے اس کی ایک جھلک دکھا دی ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت چسند میں آ گیا.
بالکل.
وہ نفسی علوم کا ماہر تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چیزوں کا انکار کرنے میں جلد بازی نہ کریں, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے, اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم کو مان لیں, ہم اس طرح کے دعوے کرنے والوں کو آسمانی مخلوق سمجھ لیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو دکانیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں زیادہ تر کویک ہیں, یہ زیادہ تر عطائی ہیں, یہ زیادہ تر جھوٹے ہیں, یہ عام طور پر لوگوں کو فریب دیتے ہیں, اس طرح کی باتیں کر کے اپنے دام میں لوگوں کو لاتے ہیں. تم پر جن آ گیا ہے, میں تم سے جن نکال دوں گا. میرے اپنے زندگی کے تجربے کا معاملہ یہ, ان میں زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, جو آپ کو بالکل فریب دے رہے ہوتے. لیکن جس طرح کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک جانب آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہر وہم جو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے آپ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں, دوسری جانب یہ طریقہ بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ مادی علوم کے سوا ہر علم کا انکار کر دیں. یعنی ابھی بڑی دنیایں ہیں جو انسان نے ایکسپلور دریافت کرنی ہے, ان دنیاؤں کا جائزہ لینے کے لیے آپ یہ گنجائش رکھیں کہ اس کا امکان ہے, لہذا ہم اس امکان کو ایکسپلور کریں گے, ہم اس کے اوپر تحقیق کریں گے. کچھ لوگ جس طرح مادی علوم میں معمل میں لیبارٹریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تحقیق کر رہے ہیں, ان علوم کی بھی تحقیق ہونی چاہیے. اب نفسیات کے علم کے طور پر بعض چیزوں کو آپ ماننے لگ گئے ہیں نا, تو اسی طرح بہت سی دوسری چیزیں جو اگر سائنس بن جائیں گی تو اس کے بارے میں بھی ہمارا رویہ.
ابھی تو انسانی ذہن کا استعمال ہی 7% ہوا, جب کبھی یہ پورا ہوگا.
انسانی ذہن کا استعمال ابھی بہت کم ہوا, نفس تو ابھی موضوع نہیں بنا. تو میرے نزدیک دونوں رویے غلط ہے, یعنی اوہام کو عقیدہ بنا لینا, ہر وہ بات جو آپ سنیں اس کی بنیاد پر ایک دعویٰ کر لینا, یہ بھی بالکل غلط ہے, اور چیزوں کو اس طرح سے انکار کی زد میں لے آنا کہ جو آج مجھے نظر نہیں آ رہا
وہ حقیقت کا
وجود ہی نہیں,
نہیں اس کو آپ اس کے امکان کو مان کر اس پر تحقیق شروع کر دیں. تحقیق, تجسس, نئے نظریات کو اختیار کرنے کے لیے آپ کی ذہنی تیاری علم کو آگے بڑھاتی ہے, اور یہ بہت ضروری.
بہت شکریہ گاندھی صاحب آپ کا, اور فاروق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, ہم نے کوشش کی ہے کہ لاجیکلی کچھ ڈسکشن کر سکیں اور سمجھ سکیں کہ جنات آخر چیز کیا ہیں جس نے انسان کو اتنا پریشان کر رکھا ہے کہ ہمیں باقاعدہ اس پہ ایک پروگرام کرنا پڑ گیا. تاہم ابھی بھی کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں تو ہمیں بھیجیے, ہم کوشش کریں گے ان کا بھی آپ کو جواب دے سکیں. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.